العليم القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل الشهراء المقربين وحبيب اله العالمين وعشرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بظاہر آج کے دن کی مناسبت ایسی تو نہیں ہے کہ فقہ کے مسائل بیان کیے جا سکیں، لیکن چونکہ یہ ایک عوامی اجتماع نہیں ہے اور یہاں آنے والے تقریباً سب کے سب اتنے باشعور صاحبان ایمان ہوتے ہیں، یہ تقریبت سے اچھی طرح سے آگاہ اور واقف ہیں کہ جتنا ضروری ذکر امام ہے اتنا ہی ضروری مقصد امام کا بیان کرنا بھی ہے. اور یہ فقہ کے مسائل وہی چیزیں ہیں کہ جن کی تبلیغ کے لیے معصومین نے اپنی ساری زندگی کو گزارا تھا. آج 13 رجب کی تاریخ کو مسائل بیان کرتے ہوئے بڑا عجیب اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ مسائل بھی ایک ایسے موضوع پر بیان ہو رہے ہیں کہ جو عام طور پر کچھ اتنا پسندیدہ موضوع نہیں ہے معاشرے کے لیے، اور ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا تو آداب معاشرے کے خلاف ہے. مگر کیونکہ فقہ کے اعتبار سے یہ واجبات یا مستحبات کی باتیں ہیں، اس لیے اس دن کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ان مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ چیز بھی پیش نظر ہے کہ غالباً آج کے درس کے بعد رمضان تک زیادہ سے زیادہ 3 درس اور ہو سکیں گے، جس کے بعد ماہ شعبان کا نصف آ جائے گا جس پر تقریباً کئی سالوں سے تعبیر ہو جاتی ہے درس کی شوال تک کے لیے. تو اب جو مسائل چل رہے ہیں کم سے کم یہ تو نامکمل نہ رہنے پائیں، لمبا وقفہ آنے سے پہلے ان کو مکمل کر دیا جائے. بس یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمت کرتے ہوئے ان مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. اور مسائل تھے احکام تبلی یا بیت الخلاء کے بارے میں. گزشتہ ہفتے بیت الخلاء کے احکام کی شرائط ختم ہو کر استنجا کے مسائل شروع ہوئے تھے، اور ان مسائل کے اختتام پر اب مستحبات و مکروہات کا بیان رہ گیا ہے. لیکن مستحبات میں سے جس مستحب کا آج ذکر کیا جا رہا ہے، یہ دوسرے تمام مستحبات کے مقابلے میں اہمیت بھی زیادہ رکھتا ہے اور تھوڑا پیچیدہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے. اور وہ مسئلہ ہے استبراء کا مسئلہ. اتفاق ایسا ہے کہ جتنے مسائل اب تک بیان ہوئے ہیں سلسلے میں، تو ہر ہفتے خود بخود ایک مکمل موضوع بن گیا. پچھلے ہفتے استنجا اور آج کے دن استبراء. یہ مسائل وہ ہیں کہ جو ایک زمانے سے میری مراد 50 سال یا 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں، 10 سال 8 سال پہلے تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیے جاتے جب وہ ہوش سنبھالتے تھے اور تھوڑا ان میں شعور آتا تھا، اور آج اس گزشتہ 7-8 سال میں اتنی تیزی کے ساتھ فقہ سے لوگوں کی لاعلمی بڑھی ہے کہ آج یہ مسائل سننے کو وہ لوگ بھی تیار نہیں ہوتے کہ جن کے لیے شاید یہ مسئلے واجب کی حد تک پہنچ گئے ہیں. بہرحال ان کو بیان کیا جائے گا صرف اس لیے کہ کسی قسم کا کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ جو ایک عام انسان کے لیے بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے، لیکن جتا کو سمجھنے کے بعد وہی مسئلہ انتہائی آسان اور معمولی محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو آئیے اب گفتگو شروع کریں تمیز کے بعد اصل مسائل پر۔ استبرا جس کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں کہ اپنے آپ کو نجات دلانا، اپنے آپ کو بری کرنا، ہاں ایک بات کا بیان ضروری ہے کہ آج کی جتنی گفتگو ہے رفا کے اعتبار سے، رفا کی حد تک، یہ فقط مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے یہ گفتگو ایک طرح سے لا حاصل اور بیکار ہے، سوائے ان سے جنہیں اتنا دینی شعور ہو کہ وہ اپنے بچوں کو جب ہوش سنبھالنے کے بعد مختلف آداب سکھائیں، اس مسئلے کو بھی ان کے ذہن میں ڈالیں۔ ان کے علاوہ بہرحال ہمارے معاشرے کے عام ماحول میں یہ مسئلہ فقط مردوں کے لیے ہے۔ استبرا کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جو جسم میں مختلف قسم کی رطوبتیں پروردگار عالم نے پیدا کی ہیں، اور ان میں سے پانچ رطوبتیں ایسی ہیں جو اکثر پیشاب کے مقام سے خارج ہوا کرتی ہیں۔ یہ پانچ رطوبتیں سب کے سب خارج تو پیشاب کے مقام سے ہوتی ہیں، مگر نجاست و طہارت کے اعتبار سے ان میں برابر ہے۔ ان پانچ میں سے تین بالکل پاک رطوبتیں مانی گئی ہیں، اس انداز سے پاک کہ اگر وہ پیشاب کے مقام سے نکلیں تو نہ تو انسان کا جسم نجس ہوگا، نہ انسان کا لباس نجس ہوگا، اور اگر وہ وضو کی حالت میں ہے تو وضو بھی نہیں ڈوبے گا، اگر نماز کی حالت میں ہے تو نماز بھی جاری رکھے، اگر طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا تو اسے چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔ غرض یہ کہ جس طرح سے بالکل پاک ہو، پاکیزہ انسان ہوگا، اسی انداز سے اس انسان کو مانا جائے گا۔ تین رطوبتیں ایسی ہیں جن کا نام فقہ میں ہے مدی، بدی اور بدی۔ ان میں سے پہلی رطوبت مدی ہے جو عام طور پر ایسے وقت میں نکلتی ہے کہ جب انسان کی توجہ شربت کی جانب ہوتی ہے، اس کی تفصیل بعد میں اپنے مقام پر آئے گی۔ دوسری رطوبت ہے بدی جو منی کے خارج ہونے کے بعد پیشاب کے مقام ہی سے نکلتی، اور تیسری رطوبت ہے بدی جو پیشاب کے خارج ہونے کے بعد اسی مقام سے پیشاب کے فوراً بعد کبھی دوبارہ نکلتی۔ یہ تین رطوبتیں بالکل پاک پاکیزہ رطوبتیں مانی گئی ہیں۔ اس کے بعد اسی پیشاب کے مقام سے دو رطوبتیں اور نکلتی ہیں، ایک کا نام ہے منی اور ایک کا نام ہے پیشاب۔ منی کی بحث تفصیل کے ساتھ تو لازمی ہوگی، بہرحال سننے والا مجمع واپس ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد آخری چیز پیشاب، جسے تو بہرحال ہر آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے، تجزیات میں شامل۔ یہ جو پانچ رطوبتیں ہوئیں، اس میں سے چوتھی رطوبت جسے منی کہا گیا، یہ نجس ہے، اور اس حد تک نجس ہے کہ جسم پہ لگ جائے تو جسم کا بھی وہ حصہ نجس، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کا بھی اتنا حصہ نجس، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان پر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ پانچویں رطوبت ہے پیشاب، یہ بھی نجس، انسانوں میں یہ جسم پر لگے تو جسم کو نجس کر دیتی ہے، پیشاب کی رطوبت کپڑوں پر لگے تو کپڑے کو نجس کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے وضو کو اگر پہلے سے وضو ہے تو توڑ دیتی۔ اب فی الحال ہمارا موضوع پیشاب ہے، زندہ یہ باتیں آ جائیں گی۔ پیشاب کرنے کے بعد جب انسان پیشاب سے فارغ ہو گیا اور مقام پیشاب کو اس نے پاک کر لیا، قلیل پانی سے دو مرتبہ، پھر پانی سے ایک مرتبہ پاک کرنا ضروری ہے، اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، جس کو البتہ یہ مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ پیشاب کے مقام کو افضل سنت اور ثواب تو یہی ہے کہ آدمی کم سے کم تین مرتبہ پاک کرے، بہرحال پیشاب کے مقام کو صاف کرنے کے بعد انسان جب باہر آ جاتا ہے اور کاموں میں مصروف ہو جاتا اب وہ ایک طرح سے صاف ہو چکا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا مقام صاف کرنے کے بعد پیشاب کے مقام سے کوئی رطوبت نکل آتی ہے, پیشاب بند ہو چکا تھا اسے صاف کر کے ہم باہر آ گئے, یا ابھی باہر نہیں آئے تھے باہر آنے کی تیاری کر رہے, اپنی حد تک ہم نے پیشاب کے مقام کو پاک کر لیا, اس کے بعد پیشاب کے مقام سے رطوبت نکل آئی. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی رطوبت ہے, یعنی انسان کو 100% یقین ہو جائے کہ یہ کون سی رطوبت ہے تو پیشاب کیسی ہے کوئی مسئلہ نہیں, جیسی رطوبت ہے اس کے مطابق عمل کرو. یقین ہو گیا کہ یہ قطرہ جو نکلا ہے ابھی یہ منی کا قطرہ, یقین ہو گیا منی سمجھو, غسل واجب ہو گیا کپڑے کو پاک کرو. یقین ہو گیا کہ نہیں یہ پیشاب ہی کا قطرہ ہے کوئی باقی مان جاؤ, پیشاب سمجھو بخار اپنے آپ کو پاک کرو کپڑے کو پاک کرو. اگر وضو کر چکے تھے اس عرصے میں تو وضو بھی ٹوٹ گیا ہے جا کے دوسرا وضو کرو, نماز میں لگ گئے تھے تو نماز بھی باطل ہو گئی ہے جاؤ پاک کر کے وضو کر کے پھر سے ہی نماز پڑھو. اور اگر یقین ہو گیا کہ نہیں نہ یہ منی ہے نہ یہ پیشاب ہے بدی ہے یا وزی ہے یا مزید, تو ٹھیک ہے یقین ہو گیا اس کو وہی سمجھو, تم بھی پاک ہو وضو بھی صحیح ہے نماز بھی صحیح, تو مسئلہ بڑا آسان ہے بالکل ایک لمحے میں حل ہو جاتا ہے. تو جس وقت انسان پیشاب کر کے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد پیشاب کے مقام سے کوئی قطرہ نکل آئے تو رطوبت نکل آئے اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ مسئلے میں فرق نہیں پڑتا, رطوبت نکل آئے اگر یقین ہو جائے کہ یہ ان پانچ میں سے کون سی رطوبت ہے تو اس کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو پاک سمجھے یا نجس سمجھے. وضو کرنا واجب ہے تو وضو کرے, غسل کرنا واجب ہے تو غسل کرے, مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بلکہ کبھی تو نہیں اکثر ایسا ہوتا کہ پیشاب کے مقام سے نکلنے والی ایک رطوبت جو پیشاب کے بعد نکلی ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا انسان کے لیے کون سی رطوبت ہے, منی ہے یا پیشاب ہے یا بدی ہے یا وزی ہے یا پاک ہے یا نجس ہے, کیا شک ہو رہا فیصلہ نہیں کر پاتا. ایسے قدروں کو ایسی رطوبت کو فقہ میں کہا جاتا ہے رطوبت مشتبہ, جو مضبوط رطوبت ہے مشتبہ رطوبت ہے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سی ہے. دیکھیے دو مرحلوں میں یہ مسئلہ سامنے آتا, اگر یقین ہو جائے کہ کون سی رطوبت ہے تو اس کے مسئلے پر آپ کو عمل کر لینا ہے, پھر کچھ اور نہ مسئلہ ہے نہ کوئی اور کہتے ہیں. اور اگر شک ہو رہا ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا تو پھر اس صورت میں انسان کے لیے شریعت ایک اصول رکھتی کہ اگر پیشاب کے مقام سے رطوبت باہر آ گئی اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون سی رطوبت ہے تو اس صورت میں اگر تم نے استبرا کر لیا ہے اور استبرا کے بعد یہ رطوبت باہر آ رہی ہے تو اس کو پاک سمجھو, جب یہ بات ہے تو تم بھی پاک ہو, تمہارے کپڑے بھی پاک ہیں, وضو کر چکے ہو تو وضو بھی صحیح ہے, نماز پڑھ رہے ہو تو نماز بھی صحیح ہے. اور اگر پیشاب کے بعد استبرا نہیں کیا اور اب یہ رطوبت باہر آئی شک ہو رہی ہے شک ہو رہا ہے کہ یہ کون سی رطوبت پیشاب ہے یا پاک رطوبت, اس صورت میں اسے پیشاب سمجھو گے اور پیشاب کے نکلنے کے جتنے احکامات ہیں سب تم پر جاری ہو جائیں, جب یہ پیشاب ہے تو کپڑا بھی نجس, پیشاب کا مقام بھی نجس, وضو بھی ٹوٹ گیا, نماز بھی غلط ہو گئی اگر نماز کے بیچ میں یہ رطوبت نکلی. تو جب پیشاب کے مقام سے نکلنے والی رطوبت کے بارے میں انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ کون سی رطوبت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, استبرا کیا ہو تب بھی بیکار, نہ کیا ہو تب بھی بیکار, جو یقین ہے اس کے مطابق عمل کر. اب جب شک ہو رہا تب استبرا کا مسئلہ بیچ میں آتا ہے, استبرا کر لینے کی وجہ سے شک والی چیز کو پاک سمجھا جائے گا اور استبرا نہیں کیا تو شک والی چیز کو نجس سمجھا جائے گا. البتہ پھر ذہن میں رہے تو یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب شک ہو رہا ہے تو یہ نکلنے والا قطرہ پیشاب ہے یا کوئی پاک رطوبت ہے, سب کا یہ مسئلہ ہے. کیونکہ ایک شک اور ہوتا ہے آدمی کو, وہ شخص تو بڑا پیچیدہ ہے، اس کے مسائل بھی بڑے پیچیدہ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آج اس کی نوبت ہی نہ آنے پائے، ورنہ سب مسئلے آپس میں مل جائیں گے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہ اگر یہ شخص ہو، یہ جو خطرہ نکلا ہے یا میری آگے یا من، ان دو کے علاوہ کچھ اور نہیں، سب کو بادی کچھ اور ہو نہیں، کچھ مسئلے کو ذہن سے نکال دیجیے۔ اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو خطرہ نکلا ہے، کیا پیشاب ہے یا جو دوسرے پاس خطرے نکلتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے، ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ہم اسے کیا سمجھیں، ذہن کو یقین حاصل نہیں ہو رہا۔ تب دفاع کہتی کہ استبرا بیچ میں مدد کے لیے آتا ہے، اگر استبرا کر لیا تو یہ پاک خطرہ ہے، استبرا نہیں کیا تو یہ نجس خطرہ ہے۔ یہ تو ہے استبرا کا فائدہ۔ اب آئیے استبرا کے طریقے پہ گفتگو کریں۔ جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا کہ یہ مسائل وہ ہیں کہ جن کو صاف صاف محفل میں بیان کرنا آداب محفل کے خلاف ہے، اور خاص طور پر جہاں پر چیزیں کہ کچھ ناپختہ ذہن کے لوگ موجود، مگر چونکہ بعض منزل پہ یہ واجبات تک پہنچ جاتے ہیں، اور فقہ کی بات ہے کہ اعتبار سے ان کا بیان کرنا شرح نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، بلکہ تقریباً واجب، اس لیے میں بہت ہی کھل کر اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو استبرا کا فائدہ کیا ہے اس کو واضح کیا گیا، تاکہ بات کا مسئلہ سننے میں آسانی رہے۔ کہ اگر استبرا کے بعد کوئی رطوبت نکلی ہے تو وہ بالکل صاف ہے، اور اگر آدمی وضو بھی کر چکا تھا پیشاب کے بعد، جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی کہ پیشاب کے فوراً بعد وضو کر لیتے، تو وہ وضو بھی اب تک صحیح، اور اگر استبرا نہیں کیا اور مشکوک خطرہ نکلا تو اب وضو بھی غلط ہے اور وہ پیشاب مانا گیا خطرہ، اس لیے انسان کی نہیں۔ تو اب آئیے دیکھیں کہ یہ استبرا جو اتنا بڑا فائدہ شک کی حالت میں پہنچاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اصل اکثر استبرا کا یہ ہے کہ پیشاب کی نالی میں موجود پیشاب کے جتنے خطرے انہیں کسی طریقے سے خارج کر دیا جائے جسم سے، تاکہ بعد میں یہ امکان نہ رہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھٹا وغیرہ لگنے سے کوئی خطرہ جو پہلے باقی تھا اب نکل آئے۔ اس اعتبار سے استبرا کا ایک طریقہ شریعت نے بتایا اور کہا ہے کہ اس طریقے پر تم عمل کر لو، تو سمجھ لو کہ پیشاب کی نالی جو ہے وہ پیشاب سے مکمل طور پر خالی ہو گئی، اس لیے اس کے بعد اگر کوئی خطرہ نکلا تو وہ پیشاب نہیں مانا جائے گا۔ اب استبرا کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ پیخانے کے مقام سے لے کر پیشاب کا مقام جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں اس کی جڑ، وہاں تک تین مرتبہ انسان ذرا سختی کے ساتھ اپنے جسم کی کھال کو دباتا ہوا پیخانے کے مقام سے شروع کر کے پیشاب کے مقام کی جڑ تک اپنے ہاتھ کو کھینچے، اس ہاتھ سے کھینچے اس کی انگلی سے دباؤ ڈالیں گے، اس کی مرضی بہتر ہے کہ الٹے ہاتھ کی درمیانی انگلی فقط ایک انگلی سے کافی، لیکن اس کے لیے اجازت ہے ویسے کسی بھی ہاتھ کی کسی بھی انگلی سے پیخانے کے مقام سے آغاز کرے پیشاب کے مقام کی جڑ پر، ایک مرتبہ پھر دو مرتبہ پھر تین مرتبہ ذرا دباؤ ڈال کے اپنے ہاتھ کو کھینچے۔ جب تین مرتبہ یہ عمل ہو جائے تو اس کے بعد پیشاب کے مقام کی جڑ پر اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھے کہ ایک انگلی اوپر ہو ایک انگلی نیچے، اور اس کے درمیان پیشاب کے مقام کو لے کر جڑ سے سرے تک کھینچے تین مرتبہ، مزے کس طرح کھینچے، اس میں بھی کس ہاتھ سے کرے کن انگلیوں سے کرے یہ اس کی مرضی۔ البتہ جہاں تک ثواب کی بات ہے، جس کو بہتر قرار دیا گیا وہ یہی بہتر قرار دیا گیا کہ انگوٹھے شہادت اور انگوٹھے کی مدد سے اس عمل کو انجام دے، اور جب تین مرتبہ اس طرح سے عمل کرے تو آخر صرف تین مرتبہ جو خطرے اب بالکل پیشاب کی نالی کے سرے میں آ گئے انہیں اسی طریقے سے باہر خارج کرے، جھٹکا دے کر یا مقام کو دبا کر تین مرتبہ اسی طرح سے جھٹکا دے یا مقام کو دبائے، اس طرح سے استبرا کا عمل مکمل ہو گئے، جس میں فی الواقع نو مرتبہ یہ عمل کرنا پڑا، تین مرتبہ پیخانے کے مقام سے پیشاب کے مقام کی جڑ پر، اس کے بعد تین مرتبہ مزید پیشاب کے مقام کی جڑ سے پیشاب کے مقام کے سرے تک، اور پھر تین مرتبہ آخر میں جھٹکا دینا یا اس طرح سے کوئی عمل کرنا کہ وہ خطرے نکل جائے، یہ کل نو مرتبہ یہ عمل ہوتا اور اس کے ساتھ استبرا کا عمل مکمل ہو گیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس عمل کا آغاز ہوگا پیشاب منقطع ہونے کے بعد، جب پیشاب آنا بند ہو جائے، سلسلہ رک جائے، اس کے بعد یہ عمل شروع کیا جائے. دوران پیشاب اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے تو یہ استبرا بیکار ہو گئے. اب یہ استبرا کا عمل مکمل ہو گیا، ایک مشکل منزل سے ہم گزر گئے. اب اس سے متعلقہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل. تو اصل جو شریعت نے استبرا کے مسئلے میں زور دیا، جیسا کہ آپ نے سنا پیشاب کی نالی سے دبا کر پتھروں کو خارج کرنے کے بارے میں مسئلہ بتایا گیا. اسی لیے ہاتھ کی کوئی پابندی نہیں، انگلیوں کی کوئی پابندی نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ تین مرتبہ یہ عمل کرے. ہاں، تین مرتبہ یہ عمل کرنا ضروری، تین مرتبہ یہ عمل کر لے کافی، چاہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے کرے، استبرا جو ہے وہ مکمل ہو جاتا. یہ تو ہو گیا استبرا کا عمل. اس کے علاوہ فقہ کہتی کہ استبرا ہی کا فائدہ ایک اور چیز سے بھی ہم کو مل سکتا ہے. استبرا کا فائدہ کیا ہے؟ کہ مشکوک پتھرے کو پاک سمجھنا. اگر پیشاب کرنے کے بعد اتنی مدت گزر جائے کہ آدمی کے دل کو یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کی نالی میں کوئی پتھرا باقی نہیں رہا، اگر صبح پیشاب کیا، دو گھنٹے ہو گئے، تین گھنٹے ہو گئے، چار گھنٹے ہو گئے، پیشاب کرنے کے بعد اتنی مدت کا گزر جانا کہ یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کی نالی میں کوئی پتھرا پیشاب کا باقی نہیں رہا، یہ بھی استبرا کے برابر فائدہ پہنچاتا. یعنی اتنی مدت گزرنے کے بعد جب دل کو یہ یقین اور اطمینان ہو جائے، پھر اگر پیشاب کی نالی سے کوئی قطرہ نکل آیا، اب شک ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس، تو بالکل استبرا کا فائدہ ہے کہ اس کو پاک سمجھا جائے. اگر یہ استبرا نہیں کیا تھا، یہ اس آدمی کی بات ہے جس نے اس وقت استبرا نہیں کیا اور اس وقت کوئی قطرہ نکلا بھی نہیں، پھر اتنی مدت گزر گئی کہ دل کو یقین ہو گیا کہ اب پیشاب کی نالی میں کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد کوئی قطرہ نکل آیا، تو اب یہ بھی استبرا کا کام کرے گی، کرے گا اتنی مدت کا گزرنا. یعنی یہ قطرہ پاک ہے. اگر آپ وضو کر چکے ہیں تو وضو بھی صحیح ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی بالکل صحیح ہے. تو یہ فائدہ جو ہے کہ انسان پیشاب کے مقام سے نکلنے والے مشکوک قطرے کو پاک سمجھے، دو چیزوں سے حاصل ہوتا، ایک استبرا سے اور ایک طویل مدت سے گزر جانے. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اتنا میں نے بیان کر دیا. بار بار یہ استبرا کا فائدہ صرف مشکوک قطروں کے اندر ہے، جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو یقین و ذہن کو کہ یہ کیا ہے، اس میں استبرا کام نہیں آتا. اچھا، ضمن ایک بات میں بتا دوں، کیونکہ علماء اکثر اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سارا طریقہ تو میں نے بالکل ابتدا میں بیان کیا کہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے شریعت نے اس مسئلے میں ایک ہی اصول رکھا کہ عورت کے لیے استبرا بالکل نہیں، اور عورت کے لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بس پیشاب کا سلسلہ رکا اور وہ پاک. اب اس کے بعد کوئی بھی مشتبہ رطوبت خارج ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ پیشاب ہے یا کیا ہے، تو اس کو بالکل پاک سمجھا جائے. عورت کے لیے کوئی استبرا نہیں ہے، اور اس کے جسم سے نکلنے والی ہر مشکوک رطوبت، ہر مشکوک قطرہ بالکل پاک. جب تک کہ 100% یقین نہ ہو کہ یہ پیشاب ہے، 90% بھی انسان ہے کہ پیشاب ہے تب بھی اس کو پاک سمجھے، نہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے، نہ نماز میں خلل پڑتا ہے، نہ کپڑے نجس ہوتے. یہ ضمن بات آ گئی. بچے اصل مسئلہ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مردوں کے لیے، اور اسی اعتبار سے جس آدمی نے استبرا نہیں کیا اس کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اس کی مشکوک رطوبت کو ہمیشہ نجس سمجھا جائے، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے استبرا نہیں کر سکا، چاہے معذوری کی وجہ سے استبرا نہیں کر سکا. مثلاً ایک آدمی پتہ رہنے کا جس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں، استبرا کر ہی نہیں پا رہا، یا انتہائی شدید بیمار، ایک لمحے اس کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہے، بڑی مشکل سے تو پیشاب کیا، اب یہ مجبور ہے، معذور ہے، اس کی ساری مجبوریاں شریعت دیکھ رہی، اگر استبرا نہیں کیا تو بہرحال جس کو استبرا کا فائدہ نہیں ملے گا. تو جو آدمی بھی، جو مرد بھی استبرا نہ کرے، چاہے جان بوجھ کر نہ کرے، مجبوری میں نہ کرے، معذوری میں نہ کرے، بہرحال استبرا نہ کرنے کا نقصان اس کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی مشکوک رطوبت نکلے گی اس کو نجس مانا جائے گا. میں مانتے کے سوا ایک ضمنی مسئلہ اور آ جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑا عجیب لگے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ نہ پیش آ سکتا ہے، نہ پیش آنے کا امکان ہے، اور نہ ہی عام حالات میں اس کو پیش آنا چاہیے. مگر اس لیے کہ معلومات آپ کی بڑھ جائے فقہ کے مسائل میں یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے. استفرا کا فائدہ صرف استفرا کرنے والے ہی کو نہیں ملتا بلکہ ہر اس شخص کو ملتا ہے جس کے لیے یہ پریشانی یا یہ مسئلہ پیدا ہو جائے. اب یہ کیا بات ہوئی, مسئلہ کیا میں نے بیان کر دیا اس کی وضاحت کہ مثلاً ایک آدمی نے پیشاب کیا اور اس کے بعد اس نے پیشاب کیا اور اس کے جسم سے جو بھوت نکلی, اب اس کی توجہ ہو یا نہ ہو, اسے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, وہ دیندار آدمی ہو یا بے دین آدمی ہو, وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, وہ لاپرواہ ہو یا احتیاط کرنے والا ہو, اس سے پتہ نہ کر اپنا مسئلہ تو وہ خود جانے. مگر اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں موجود, مثلاً ہم بھی ہیں, اس کے دوست ہیں, اس کے ساتھی ہیں یا آپ میں سے کوئی بھی, اور اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس آدمی نے پیشاب کیا پیشاب کے بعد جس کے جسم سے ایک رطوبت نکلی, اب اس کو ہم پاپ سمجھیں گے یا نہیں؟ اب وہ آدمی جس کے جسم سے رطوبت نکلی اس سے پتا نظر کہ اسے یقین ہے, شک ہے, توجہ ہے, معلوم ہے, نہیں معلوم. دوسرے آدمی کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ آدمی استفرا کر کے آیا ہے تو یہ رطوبت ہمارے نزدیک بھی پاپ, یہ آدمی استفرا کر کے نہیں آیا ہے تو یہ رطوبت ہم اس کو نجیب سمجھیں, جبکہ ہمارا کوئی تعلق ہے مسئلہ اس آدمی کا. مگر استفرا کا جو فائدہ استفرا کرنے والے کو, یہی فائدہ باقی تمام انسانوں کے لیے بھی. اس بات کو میں ایک عام مثال سے واضح کروں, ورنہ فقہا تو اس کی مثال لیتے ہیں اپنے شوہروں کی, لیکن اس سے پتا نظر کتاب مثال کہ مثلاً, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے عام لے جاتا ہے, مثلاً بچے کی ماں ہے, بچے کا باپ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ, وہ پیشاب کر کے آیا اور بچے کے باپ نے بچے کو گود میں لے لیا بطور مثال, یا ماں نے اس کو گود میں لے لیا, اور ایک مرتبہ کوئی خطرہ نکل کے آ گیا اور لگ گیا ہاتھ پر یا کپڑے پر, یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے, اسی لیے یہ استفاقہ یہ مسئلہ ایسے موقع پہ کام آتا. اب اگر پتا یہ بچہ جو, اب اگر باپ یا ماں کو یقین ہو جائے کہ یہ کون سی رطوبت ہے, تو وہی مسئلہ کہ یقین ہے اس کے مطابق بچے شک ہو رہا ہے کہ یہ کون سی رطوبت, بچہ بھی پیشاب کر کے آ رہا ہے, یہ پیشاب ہے یا نہیں, تو اگر معلوم ہے کہ یہ بچہ استفرا کر کے آیا ہے تو اس رطوبت کو پاس کر لیے, اپنے آپ کو پاس کر لیے, اپنے کپڑے بھی پاس, اپنا جسم بھی پاس, اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ استفرا دیے بغیر آ گیا ہے تو اس صورت میں اس رطوبت کو نجیب سمجھا جائے, جو اپنے لیے مسئلہ ہے یہی مسئلہ اس بچے کے لیے بھی. جب وہ رطوبت نجیب ہے تو ہمارا ہاتھ بھی نجیب, ہمارے کپڑے بھی نجیب, گود میں ہم نے لیا ہے ہم بھی نجیب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ وہ وہاں بیان کرتے ہیں کہ استفرا کرنے والے کو جو فائدہ, وہی فائدہ دوسرے آدمی کو بھی ہے کہ جس کو پتا چل جائے کہ اس کے پیشاب کے مقام سے جو مضبوط رطوبت نکلی. تو اس اعتبار سے بچوں کو ابتدائی سے شادی بنایا جائے تاکہ ان کے لیے بھی مسئلہ آسان ہو اور ان کے بڑوں کے لیے بھی مسئلہ آسان. اب استفرا کے مسئلے میں ایک اور چیز, جیسے اس بچے کے مسئلے میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں کیا پتا کہ اس نے استفرا کیا ہے یا نہیں کیا, یا کسی بڑے کے مسئلے میں یہ ذہن میں خیال آ جائے, تو ایک اصول پھر یہاں پہ آتا, یہ بات تو ختم ہو گئی, استفرا کیسے کیا جاتا, اس کا فائدہ کیا, اس کے لیے استفرا ہے, یہ سب تو بات ختم ہو. اب اس سلسلے کی ایک بات ہو, اگر ایک آدمی پیشاب کرنے کے بعد باہر آ چکا اور اب اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے استفرا کیا تھا یا نہیں کیا, بالکل وہی مسئلہ جو استنجا کا مسئلہ, اور وہی اس پر حکم دیا ہے کہ اگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے استفرا کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو یہی سمجھے کہ میں نے استفرا نہیں کیا, چاہے اس کی عادت میں شامل, چاہے ہمیشہ یہ پیشاب کے بعد استفرا کرتا ہوں, لیکن جب بھی اسے شک ہو جائے کہ میں نے استفرا کیا تھا یا نہیں کیا تو ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں نے استفرا نہیں کیا. ہاں اگر یہ تو یقین ہو کہ استفرا کیا, یہ شک ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا, 3 مرتبہ کیا ہے یا 2 مرتبہ کیا, پورا کیا ہے یا آدھا کیا, یہ یقین ہے کہ استفرا تو میں نے کیا, یہ یاد نہیں آ رہا کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, پھر وہی مسئلہ پرانا والا, اس سے یہ سمجھے کہ میں نے صحیح استفرا کیا ہے اور اپنے شک سے زیادہ توجہ نہ دی. استفرا ہی کے سلسلے میں اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے, یہ تو اب تک ساری بات آپ نے سنی استبرا کے لیے. پھر میں یاد دلا دوں کہ استبرا واجب نہیں, استبرا ضروری نہیں, استبرا ایک مستحب چیز. اگر آپ کریں گے تو اس کا فائدہ ملے, اگر استبرا آپ کی نہ کرے تو گناہگار نہیں. مگر جب مشکوک رسومت نکلے گی تو وہ ساری زحمتیں برداشت کرنا پڑیں گی کہ بات کرو اور وضو کرو اور کیا بھی اپنے کپڑے بدلو. استبرا کے سلسلے صورت میں شریعت کہتی ہے کہ یہی سبزیوں کی کوئی رکوبت نہیں نکلی, کہ جن کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے بڑے فائدے کا مسئلہ ہے, بڑی سہولت اور رعایت کا مسئلہ, یہی سبزیوں کی کوئی رکوبت نہیں نکلی. جب تک کہ یقین نہ ہو, یا بالکل یقین کے قریب والا رن نہ ہو, 99% یا 98 یا 99% والا ہو, 90% تک امکان ہے کہ رکوبت نکلی مگر یقین نہیں ہوا. مفتا کہتی ہے کہ سبزیوں کی کوئی رکوبت نہیں نکلی, اور رسوبت نہیں نکلی تو آپ کو بالکل کوئی خطرہ نہیں نکلا, بالکل اپنے آپ کو پاک سمجھ. بلکہ یہاں تک اس سہولت ہے شریعت کہ اگر کپڑے پر خطرہ لگا ہوا نظر بھی آ گئے آپ سے دیکھ رہے مگر ایک استعمال 5% یا 10% پیدا ہو گیا, 90% تو یہ ہے کہ یہ جو خطرہ لگا ہے پیشاب کے مکان سے ہی نکلا, 5% یہ کہ ہو سکتا ہے پسینہ ہو سکتا ہے کوئی پانی کی چھینک کھل کے کپڑے پر لگ گئی, باہر سے پیشاب کے مکان کے علاوہ کہیں سے رسوبت نکلی, یہ ایک استعمال آ گیا. یہ تمہارا استعمال بھی اور یہی سبزیوں کی کوئی رسوبت نہیں نکلی. لیکن کتنی سہولت ہے اس مسئلے کے اندر, کتنی آسانی ہے اس مسئلے کے اندر. آدمی مسائل نہ سیکھے تو اپنے آپ کو کتنی زحمت میں ڈال دیتا. لہٰذا کسی نے استبرا نہیں کیا اور رسوبت نکل آتی تو بے شک اس کے لیے پریشانیاں تھیں. یہاں ہے کہ اس کو سن ہو رہا کہ شاید رسوبت نکلی ہے شاید نہیں نکلی, یہی سمجھو کہ نہیں, بلکہ اگر آنکھوں سے بھی نظر آ رہی لیکن ایک احتمال اور امکان ہے کہ شاید یہ پیشاب کے مقام کی رسوبت نہیں, تو اس کو صحیح سمجھے اور اپنے آپ کو پاک خیال کرے. اب جن کے لیے یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ان کو تو سمجھنا مشکل ہوگا, مگر جو لوگ مبتلا ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی آسانی کا مسئلہ ہے. استبرا کے سلسلے میں آج کا آخری مسئلہ اور وہ یہ کہ اگر انسان خود پیشاب کر رہا ہو تو اس وقت تو پچھلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھنا حرام, لیکن جب پیشاب کر چکا, کیونکہ استبرا کے لیے بتایا گیا کہ پیشاب ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے, پیشاب کا سلسلہ روک ہے, اب استبرا کرنے جا رہا تو کیا اس وقت کے قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھنا حرام؟ تین مرحلے ہوتے ہیں, پیشاب کے وقت حرام, اپنے پیشاب کے مقام کو پاس کرتے وقت جائز, پانی کے ساتھ پانی ڈالا جا رہا تب قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا جائز, مگر استبرا کے وقت جب یہ انسان ہے تو ہو سکتا ہے کچھ بچے پیشاب کے نکل ہی آئے جو کہ استبرا کا مقصد ہی ہے, تو اس میں فتوا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ استبرا کے دوران پیشاب کے قطرے نکل آئیں گے 100% یقین, تو وہ مسئلہ اب تک ہے کہ ہونا یا قبلے کی طرف پیٹ کرنا حرام, اور اگر یقین نہیں شک ہے سن ہے 90% تک ہے کہ نکلنے کا امکان, مگر 100% یقین نہیں ہے تو استبرا کے علاوہ قبلے کی طرف بیٹھنا بھی جائے, قبلے کی طرف پیٹ کرنا بھی جائے. اس کے ساتھ ہی آج کی حد تک استبرا کے مسائل مکمل ہوئے. ایک مسئلہ استبرا میں ابھی بچتا اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلے اس کے بارے میں یہ انسان نہ ہو کہ یہ پاک والی ہے یا نجس والی, یہ ہو کہ نہیں ہے تو یہ نجس والی, مگر نجس میں منی ہے یا وضو, یعنی منی ہے یا پیشاب, یعنی وضو کرے یا ہو, تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ, وہ انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا. یہ ایک اہم مسئلہ اور اس کے بعد بیت الخلاء کے مستحبات اور مقروحات کا بیان ہے, تو ایک ہفتے یا زیادہ سے زیادہ دو تقاریب میں مکمل ہو کر یہ مسئلہ تو رمضان سے پہلے مہاراج مکمل ہو جائے گا. مسائل کا وقت ختم ہوا, ایک مرتبہ ضرور بھیجے محمد والا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ آج کے دن کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ عام موضوعات سے ہٹ کر کچھ تذکرہ آج کے دن کی خصوصیت پر بھی ہو جائے. لیکن عام امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، اجتماعی مقامات پر اور عام انسانوں کے درمیان فضائل کے پہلو کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے کہ جو مولا کائنات کی شخصیت سے منسلک ہیں اور جن کو اگر انسان قیامت تک بھی انداز سے بیان کرے کہ تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں اور تمام دنیا کے طرف علم بن جائیں اور تمام جن و انس و ملائکہ لکھنے والے بن جائیں، تب بھی ان فضائل کا احساس یا ان کو بیان کرنا ناممکن. تو بہرحال اس میں سے ایک حصہ جس انداز سے، جس کی استطاعت ہے وہ بیان کر رہا، مگر یہاں کے درس کے عنوان کا تقاضا یہ کہ تذکرہ بے شک امام کا ہو مگر ایک عام انداز سے ہٹ کر نجات کا طریقہ ہے اس کے تحت یہ تذکرہ دیا جائے. اس اعتبار سے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس دن کی فضیلت اور ثواب میں شرکت بھی ہو جائے اور ہمارا موضوع بھی ختم نہ ہونے پائے. قرآن کریم میں ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے معیار تقویٰ بیان کیا کہ خدا کی نگاہ میں تقویٰ کا معیار کیا ہے اور خود تقویٰ کس چیز کا معیار ہے. دو چیزیں بیان کی گئی، تقویٰ کا معیار کیا ہے، کیسے پتا چلے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے یا تقویٰ نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ خود تقویٰ جو ہے یہ کس چیز کا معیار ہے اور اس کا فائدہ کیا. تو جہاں تک تقویٰ کے بارے میں اس کے معیار کی بات ہے، پروردگار عالم ایک مشہور اصول بتا رہا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو دنیا والے جب کسی کی عزت کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی عزت کی جاتی ہے. بعض لوگ دولت اور مال سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ مال اور دولت اس سے زیادہ جلدی فنا ہونے والی کوئی چیز نہیں اور جس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں. یہ معصوم کا یہ فرمان کہ میں نے کسی مالدار کے پاس دولت کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس نے کسی نہ کسی کا حق پر کیا ہو اور کسی نہ کسی سے ظلم نہ کیا ہو. تمہارا دولت سے جس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں. مولا کا فرمان کہ دولت اتنے جلدی ضائع ہونے والی مگر اس کے اثرات اتنے عرصے تک باقی رہنے والے ہیں قیامت اور جہنم کے اندر. لیکن دنیا ان چیزوں کا خیال کہاں کرتی. اب جب کسی کے پاس دولت آتی تو دنیا کی نگاہ میں یہ آدمی عزت اور احترام سے قابل ہو گیا اور چھپ چھپ کر اس کو صاف سلام کیے جاتے ہیں. لیکن تب تک جب تک اس کے پاس دولت اور جہاں دولت ختم ہوئی تو اس کے بعد لوگ اس کو بلا دیتے. صاحب کے نزدیک عزت و احترام کا معیار طاقت ہے، اقتدار ہے، سخت ہے، احساس ہے. جو جب تک یہ صاحب طاقت ہے، صاحب اقتدار، اس وقت تک اس کی عزت اور اس کا احترام. لیکن جس وقت طاقت و اقتدار چھن گیا اس کے بعد کوئی پلٹ کے پوچھنے بھی نہیں آتا. اور بعض لوگ جس میں خاص طور پر نوجوان زیادہ شامل، ان کے نزدیک عزت کا معیار کسی کی شہرت ہوتی. بس کسی کو شہرت مل جائے تو دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی اور اس کا وہ احترام اور وہ عزت، یہ لگتا ہے کہ اگر خدا نہیں تو خدا سے کم بھی نہیں. لیکن جب یہ شہرت کا زمانہ ختم ہوتا تو اب گھر پہ غلط کی طرح سے اسے نکال دیا جاتا. پروردگار عالم ان تمام چیزوں کو باطل قرار دے رہا اور مولا کائنات بھی ان چیزوں کو خطبے میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی، یہ دولت، یہ طاقت، یہ شہرت، کہ جب ان میں سے کوئی چیز کسی کے پاس آتی تو دنیا اس طرح سے اس کے پیچھے جاتی کہ دوسروں کی خوبیاں بھی اس کے اوپر منتقل کر دیتی ہے اور اس کے اوپر ان خوبیوں کا داج اور مرمہ چڑھا دیا جاتا. اور خطرہ یہ کہ دوسرے کی خوبیاں مستعار لے کے اس کو دے دی جاتی کہ خوبیاں دوسرے میں اور ایک مرتبہ فضائل اس کے بیان ہو رہے ہیں. اور جب یہ چیزیں کسی سے چھن جاتی تو دنیا اس طرح سے اس سے منہ موڑتی کہ دوسرے کی برائیاں بھی اس کے سر منتی جاتی اور اس کے نام اعمال میں درج کر دی جاتی. پروردگار عالم عادل، اس کے پاس یہ طریقہ نہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ دولت، نہ طاقت، نہ شہرت، نہ کوئی دنیاوی ہے، نہ کوئی ایسی چیز جسے حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہو. یہ خدا کے نزدیک معیار عزت نہیں، معیار عزت تقویٰ. اور اس حد تک تقویٰ خدا کے نزدیک معیار عزت، ایک بہت ہی مشہور مستند مگر خطرناک قسم کی روایت ہمارے ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ اگر اسے سرسری طور پہ سنا جائے تو بعض اوقات انسان کو غلط فہمی بھی ہو جاتی. یہ روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی, اور یہ روایت میں ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن مصر رضا علیہ السلام, آٹھویں امام کا زمانہ اس اعتبار سے ایک بڑا نازک زمانہ تھا کہ اب تک کی جو حکومتیں گزری وہ سب سادات کرام اور خاندان رسالت سے ہر نسل کے تعلق کو بدنام کرنے کے, تذلیل کرنے کے اور چھپانے کے درپیش. لیکن آٹھویں امام کے زمانے میں معاملہ الٹا, اب خاندان رسول سے تعلق کو فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا اور اس احادیث کو نمایاں طور پر پیش کیا جا رہا کہ جس میں رسول سے کسی قسم کے رشتے قیامت کے اندر نجات کا سبب قرار دیا گیا. جس کا نتیجہ یہ نکلا, حکومت کا تو اپنا مقصد تھا کہ بنو عباس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم رسول کے قریب ترین رشتے دار, رسول کے چچا کے بیٹے, نسل ہمیشہ باپ کی طرف سے بڑھتی. مگر اس کا ایک منفی اور غلط عمل یہ ہوا کہ بعض سادات کرام تک کے ذہنوں میں یہ خیال آ گیا کہ جب آل رسول کی اتنی فضیلت تو ہم جو دل چاہے کریں, جنت ہمارے لیے پکی اور یقینی اور جہنم کی آگ ہمارے لیے حرام. یہ خیال ان کے ذہن میں آیا تو ان میں سے بعض گناہوں کی طرف چلے, اور عام مسلمانوں کے ذہن میں آیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان مسلمانوں ایک اہم ترین فریضے کو نظر انداز کر دیا, اور وہ یہ کہ کوئی سید گناہ کرے تو کیسے اس گناہ پر اس کو روکیں, کہیں اس کی شان میں کمی نہ ہو جائے, کہیں اس کے احترام میں کسی قسم کی زبر لفظ نہ آنے بعد, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے گناہ پر اس کو روکیں اور خود گناہ گار بن جائیں. اور یہ تصور جب ذہن میں زیادہ جب پکڑ گیا تو کسی نے ایک مرتبہ آدمی امام کی خدمت میں جا کے امام کے سامنے امام کی جو تعریف کی تھی انداز میں کہ مولا آپ کا مقام کتنا بلند ہے, خدا نے آپ کو حجت خدا بنایا ہے, آپ جیسا اس زمانے میں کون ہے, آپ کا خاندان کتنا بہترین ہے, آپ کے آبا اجداد کتنے فضیلت رکھتے ہیں. امام نے اس کی گفتگو سنی اور امام نے یہ محسوس کیا کہ اس کا انداز ایسا کہ جیسے جو کچھ فضیلت ملی اس خاندان کی وجہ سے ملی, اور یہ کیونکہ اس خاندان میں نہیں اس لیے اسے افسوس اور محرومی کا احساس ہو رہا. روایت میں یہ ہے کہ امام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ ایسا شاید تجھے پتا نہیں کہ اگر پروردگار عالم نے ہمیں سب پر فضیلت دی تو فقط ہمارے تقوی کی وجہ سے, اور اگر ہمارے آبا اجداد کو فضیلت ملی تھی تو فقط ان کے تقوی کی وجہ سے. اور پھر عجیب فکرا امام نے کہا, اور کسی فکرے کے بارے میں میں نے کہا کہ ذرا بھی سیاسی انسان کے خیالات میں اور عقائد میں شک پیدا کر دیتی کہ فکرا امام کا اس کے بعد یہ کہ ایسا یاد رکھ کہ ہماری اور ہمارے آبا اجداد کی فضیلت فقط تقوی کی وجہ سے, بس اگر کوئی تقوی میں ہم سے بڑھ جائے تو خدا کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ صاحب فضیلت قرار پائے گا. امام ایک معیار بتا رہے ہیں, اب اس بات کو میں واضح کر ہی دوں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ امام کا یہ فکر کہ اگر کوئی تقوی میں ہم سے بڑھ جائے تو وہ ہم سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں عزت و فضیلت والا ہوگا, اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی انسان امام سے تقوی میں بڑھ گیا, بلکہ بعض اوقات کچھ ناممکن چیزوں کی مثال پیش کی جاتی فقط اس لیے کہ بعض ذہن میں بالکل پختہ طریقے سے بیٹھ جائے. جیسے ایک سے زیادہ خدا کا کائنات میں ہونا یہ ناممکن چیز ہے, اگر قرآن نے کہا کہ اگر دو خدا ہوتے تو یہ ہو جاتا, جیسے رسول کا مشرک ہو جانا معاذ اللہ, اس سے زیادہ ناممکن چیز کون سی ہوگی. مگر قرآن نے کہا کہ اے میرے حبیب, اے ہمارے رسول, اگر تم شرک کرو تو تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے گا. تو کس انداز سے ایک سے زیادہ خدا کا ہونا ناممکن, رسول کا شرک کرنا ناممکن, اس انداز سے کسی کا امام سے زیادہ صاحب فضیلت ہونا ناممکن. مگر بات کو ذہن میں بٹھانے کا طریقہ یہ کہ امام نے کہا کہ ہمارا شرف بھی اگر دنیا پر ہے تو تقوی کی وجہ سے, اور اگر کوئی تقوی میں ہم سے بڑھ جائے تو وہ ہم سے زیادہ صاحب فضیلت و صاحب شرف قرار پائے گا. اور یہی سبب جب قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر آل محمد کی دعا نقل کی گئی, قرآن نے اپنے انداز میں, جب قرآن عام طور پر نام نہیں لیتا مگر مولائے کائنات کی ایک دعا نقل کی, اور اس کا فکر یہ کہ
تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ بس جعلنا للمتقین اماما، ان کی دعا یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ خدا کی نیک بندوں اگر تمام تفاصیل متفق ہیں کہ اس کے مراد مولا کی ذات، تو ان کی دعا یہ کہ خدا بندا ہمیں امام بنا، مگر سب کا نہیں، مگر حریف کا نہیں، مگر ارسط ناصب کا نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ بس جعلنا للناس اماما ہمیں انسانوں کا امام بنا، بس جعلنا للمومنین اماما ہمیں صاحبان ایمان کا امام بنا، نہیں بس جعلنا للمتقین اماما، علی کی زبان کا فقرہ کہ دعا کی صورت میں قرآن میں آ رہا وہ یہ کہ پروردگارا ہمیں متقیوں کا امام بنا، ہمیں امامت چاہیے تو متقیوں کے لیے امامت چاہیے، ہاں حکومت، ہاں عمارت، ہاں ولایت، یہ تو تمام صاحبان ایمان پر، اسی لیے علی کا لقب امیر المومنین ہے، مگر امامت علی کو چاہیے فقط صاحبان تقویٰ کی، اس لیے قرآن میں یہ دعا آئی اور اس دعا کو اس انداز سے پروردگار نے پورا دیا کہ آج تک جب علی کا لقب امام کے حوالے سے دیا جاتا تو امام المتقین کہا جاتا ہے، امام المومنین نہیں کہا جاتا، تو اب صرف علی کی یہ خواہش ہے اور علی کی یہ آرزو ہے اور علی کی یہ دعا کہ انہیں متقیوں کا امام بنایا جائے، یہ صاحب تقویٰ کا شرف ہے، یہ صاحب تقویٰ کا معیار کہ علی اس کی امامت کی آرزو کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کا بھی ثبوت کہ علی کو اپنے کیسے ماننے والے چاہیے، علی کو اپنے معمومین میں کیسے لوگ چاہیے کہ جن کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، طاقت ہو یا نہ ہو، دنیاوی عزت ہو یا نہ ہو، مگر تقویٰ ضروری، تقویٰ ضرور ہونا چاہیے، اور یہی سبب کہ جب وہ موقع آیا، جب وہ مقام آیا کہ علی کے ہاتھ میں ظاہری حکومت آئی، یہ ظاہری حکومت جو میرے مولا کے ہاتھ میں آئی، یہ امیر مولا کی زندگی کا ایک انتہائی اہم رخ ہے، ایک انتہائی اہم حصہ، ایک انتہائی اہم واقعہ، اور عام طور پر اس حصے کو کم بیان کیا جاتا جبکہ سب سے زیادہ بیان اسی حصے زندگی کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ پتہ چلتا کہ جب امام کے ہاتھ میں طاقت و اقتدار آتا تو امام کی سرکار سے حکومت کرتے، اور موجودہ ماحول میں جو ایک بڑے اعتراضات ایران کے اسلامی انقلاب پہ کیے جا رہے ہیں، دشمنوں کی جانب سے نہیں، غیروں کی جانب سے نہیں، ماننے والوں کی جانب سے، ان کی وجہ یہی کہ لوگوں نے اب تک آئمہ کے طرز حکومت کو سمجھا ہی نہیں اور دیکھا ہی نہیں کہ امام معصوم کی انداز سے حکومت کرتے تھے، تو تاریخ سے بتا دی کہ متقیوں کے امام بننے کی خواہش ظاہر کی، اور جب علی کی حکومت کا آغاز ہوا تو وہاں پہ ہمیں ایک ہی معیار نظر آ رہا کہ ہر مقام پر متقی کو فضیلت مل رہی، اور جس کے تقوی میں ذرا سی بھی کمی علی دیکھ رہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگر میں اس کو سزا دیتا، اگر میں اس کو برا برا بھلا کہتا، اگر میں اس کی مذمت کرتا تو یہ مجھے کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، علی کو نقصان تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، مگر لوگ کوشش تو کریں، علی اس کا خیال نہیں کر رہے، مجھے صرف یہ دیکھنا کہ حکم خدا کے خلاف پرتینا اور متقی کو میری حکومت میں کوئی نقصان نہ پہنچے، چنانچہ تاریخ نے بتا دی کہ علی نے تقوی پر اپنی حکومت کو اس انداز سے قائم کیا کہ دنیا کو آج یہ فقرہ لکھنا پڑا، معاذ اللہ لیکن یہ فقرہ تو لکھا کہ علی ایک ناکام سیاستدان ثابت ہوئے، علی کی خوبیوں میں کوئی شک نہیں، مگر سیاست علی سے نہ سنبھالی جا سکی، اور سیاست کے اعتبار سے علی ایک ناکام سیاستدان ہو گئے، وہ سیاست جسے دنیا سیاست کہتی، مولا کو 1400 سال پہلے یہ معلوم تھا کہ دنیا میرے اوپر یہ الزام لگائے گی، تو نہج البلاغہ میں یہ خطرہ آ گیا کہ لو لگ سما لکھن کو ادن الناس من العرب، اگر تقوی کا معاملہ نہ ہوتا، اگر خوف خدا کا معاملہ نہ ہوتا تو عرب میں مجھ سے بڑا کوئی سیاست دان نہ ہوتا، سیاست سے مراد اسلامی سیاست نہیں، سیاست سے مراد دنیا کی عیاری اور مکتائی والی سیاست، آج الزام آج لگایا جا رہا 1400 سال پہلے نہج البلاغہ میں فقرہ آ رہا، یا 1000 سال پہلے نہج البلاغہ میں فقرہ آیا، اگر علی نے تو 1400 سال پہلے کہا کہ اگر تقوی کا معاملہ نہ ہوتا اور خوف خدا نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا سیاستدان عرب کی سرزمین پر کون ہوتا، اب مورد یہ لکھا کہ علی کی سیاست کی ناکامی کا ایک ثبوت، وقت کم ہے میں ساری باتیں تو بیان نہیں کر سکتا، کچھ متفرق مثالیں دینا ہے اپنے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہ تقوی اسلام میں کتنا اہم، اور امام کے پاس سوائے تقوی کی اور کسی چیز کی فضل و قیمت نہیں، کہ اب مورخ لکھا کہ علی کی سیاست میں ناکامی کی ایک مثال یہ کہ مخلص ساتھی، وفادار ساتھی، جانے پار ساتھی اور ایسا ساتھی کہ اس جیسا عرب میں دانشمند مدبر کوئی نہیں تھا. نظام حکومت چلانا، مملکت کو سنبھالنا، باغیوں کا مقابلہ کرنا، عرب کے جاہل بدوؤں پہ قابو پانا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہوتی. اس کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں. تو علی کو ایک ایسا انسان ملا جس میں ایسی صلاحیت کہ اس کو باغی سے باغی علاقے میں بھیج دو، وہ ایک لمحے کے لیے بغاوت سے قابو پا لے گا. اور اتنا بہترین منتظم ایڈمنسٹریشن اس کا اتنا بہترین کہ عرب میں اس کی مثال دی جاتی. اور بارڈر کہتا ہے کہ خوش قسمتی سے یہ علی کا ساتھی، مگر علی اپنے ساتھی کو سنبھال نہ پا اور وہ علی کا مخالف بنا، علی کا بدترین دشمن بنا. یہ کون ہے؟ یہ زیاد ہے. زیاد جس کے بارے میں نے بار بار بیان کیا کہ اوروں کو چھوڑے خود اس کے خاندان کی گواہی یہ کہ کہنے والا کہتا کہ دنیا کے تمام ظالم اگر ایک طرف جمع ہو جائے اور ہمارے دو ظالم اجاز اور زیاد دوسری طرف، تو ہمیں یقین ہے کہ یہ مقابلہ ہم جیت لیں گے. ہمارے جو دو ظالموں کا ظلم اتنا زیادہ کہ ساری کائنات کے ظالموں کا ظلم مل کر ان دو سے کم. وہی زیاد جس کا بیٹا ابن زیاد کے نام سے مشہور و معروف، یہ علی کا انتہائی مخلص ساتھی، مخلص صحابی، مخلص جانے دار، یہ عجیب فطرہ ہمیں تاریخ میں ملتا. اور یہ فطرہ کسی عام شخصیت کی زبانی بھی نہیں، یمانی کے رفتار ان دو میں سے کسی ایک کی زبانی. جب کسی نے اظہار افسوس کیا رسول کے بارے میں کہ کاش ہم رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے، حضرت بطل یمانی یا مرتاز، زیادہ روایتوں میں مرتاز کا نام، مرتاز کے فضائل ابھی آپ سن چکے کہ بعض معاملات میں مرتاز کو سلمان پر ترجیح دی ہے معصوم، سب میں نہیں بعض میں. اب مرتاز کے سامنے ایک ایسے شخص جو رسول کے بعد اسلام لایا، افسوس کیا کہ کاش ہم رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتنے بابرکت ہوتے، کتنے خوش نصیب ہوتے، چہرہ رسول کی زیارت کرتے، رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، رسول کے ماحول میں رہتے، کتنا مقدس و متحرک زمانہ ہوتا ہمارے. جیسے آج میں نے بعض مومنوں کو دیکھا کہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم امام کے زمانے میں ہوتے، کاش ہم رسول کے زمانے میں ہوتے. میں رسول کے زمانے میں ہونے کی ساری خوشائی جتنی سب، مگر کاش ہم امام کے زمانے میں ہوتے. اب مرتاز کا جواب سنیں، یہ رسول کا زمانہ نہیں دیکھے ہوئے بات کا زمانہ بھی اٹھتا گیا. مرتاز کو بہرحال آ گیا، کہا کہ تم اپنے آپ کو خود قسمت سمجھو کہ تمہیں خدا نے رسول کے بعد کے زمانے میں پیدا کیا. مرتاز اسے خود قسمت قرار دے رہے اور جلال کی حالت میں کچھ شروع کر رہے. میں نے تفصیل کے ساتھ تو مرتاز کے حالات میں اس روایت کو پڑھا کہ لوگ ناراض ہونے لگے کہ مرتاز نے کیسی خلاف شریعت بات کہہ دی کہ رسول کے زمانے میں پیدا ہونا اچھا نہیں، بعد میں پیدا ہونا اچھا. اور مرتاز اپنے خیال پر جمے، تمہیں کیا پتا کہ اگر تم رسول کے زمانے میں ہوتے، ان حالات میں ہوتے، رسول کے پیغام کو دیکھتے اور رسول کے مخالفوں کو دیکھتے تو پتا نہیں تم ادھر ہوتے یا ادھر ہوتے. ابھی تو تم سکون کا ساتھ لو کہ رسول کے بعد ہو، تم پر کوئی سختی نہیں. رسول کے زمانے میں ہوتے تو رسول کو عمل کرواتے بھی ان پر کہیں کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرتے تو سزا ملتی، اور اس وقت تو کوئی تعجب نہیں کہ لوگ بھاگ کے دوسروں کی جانے پہنچ جاتے. بس یہی چیز جب علی کے زمانے کے حالات دیکھے جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ چیز ذہن میں آ جاتی کہ شاید خدا نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، سب کی سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن شاید بعض لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا. اور اگر ہم خود علی کے زمانے میں ہوتے تو کیا حالت، ہم تو پہنچ جاتے مولا کے پاس محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، جان اساری کا دعویٰ کرتے ہوئے، جان قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے، اور جتنے دعوے ہم کو آتے تھے سب جا کے کرتے، اور وہاں سے ہمیں کیا جواب ملتا؟ زیاد کا واقعہ گواہ. آج زیاد جیسا بدتر انسان ہمیں تاریخ کے اوراق پہ نہیں ملتا. اس اعتبار سے کہ یہ دشمنان اہل بیت میں خطرناک ترین دشمن ثابت ہوا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا پورا حصہ یعنی تقریباً 50 سال کی عمر، تو اس میں سے 43 یا 44 سال محبت اہل بیت میں گزارے. اتنی بڑی زندگی محبت اہل بیت میں گزاری، یعنی ساری کا وعدہ کرتے ہوئے گزاری. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مولا کے پاس ظاہری حکومت آئی تو زیاد کو ایک علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا، بہترین انتظام اس نے قائم کیا، اور بصرہ جیسے شورش زدہ علاقے کا کہ جہاں پہ سب سے پہلے بغاوت جب ان کے موقع پر پیدا ہوئی، مگر زیاد پہ جب بھیجا گیا ایک لمحے میں بغاوت کا خاتمہ، پھر علی نے اسے دوسرا علاقہ دیا، پھر علی نے تیسرا علاقہ دیا اور بہترین انتظام کر رہا اور 45 سال محبت کے اہل بیت میں گزار رہا. ایسا آدمی جب بعد میں دشمن اہل بیت بنا ہوگا تو اس نے امام حسن کا حکم آ گیا اہل بیت کے ماننے والوں کے نام سے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو، مگر یہ بیچارے ہر ایک سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں. زیاد سے کون چھپائے جو 45 سال تک ان کے درمیان بیٹھا، وہ تو ایک ایک کو پہچانتا کہ بلا مبالغہ اگر کوئی جانوروں کے دل میں جھک جائے تو زیاد وہاں سے بھی لے آئے، اگر کوئی اپنے عقیدے کو بدلنے کا اعلان کر دے تو زیاد فوراً پہچان لے کہ یہ جھوٹ بول رہا، میں اچھی طرح اس کو جانتا ہوں. یہ سبھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا خلیفہ، تو اس لیے اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. مگر تاریخ کہتی کہ 45 سال تک جو علی کے نام پہ جان قربان کرنے کو تیار، جو 45 سال تک علی کے نام پہ اپنی ہر شے کی قربانی دینے کو تیار، اور صرف خالی دعویٰ نہیں، ہمارا تو دعویٰ اس کا دعویٰ نہیں، اس نے کر کے دکھایا کہ علی کی حکومت کو بڑھا رہا، علی کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا، باغیوں کو ختم کر رہا، علی کی حکومت کو مستحکم کر رہا. بس آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اور آپ کو کیا سمجھیں گے. جو علی کا سب سے بڑا مخالف اس زمانے میں وہ پریشان ہو گیا کہ میں علی کا مقابلہ کر سکتا اپنی سیاست کی وجہ سے، یہ وہ سمجھ رہا. ہمیں تو پتا ہے کہ معصوم اور غیر معصوم میں موازنہ ہی کیا، مگر اس سے اندازہ کریں کہ دشمن یہ کہہ رہا ہے میں علی کا مقابلہ کر سکتا ہوں، زیاد کا مقابلہ میرے بس میں نہیں، جب تک کہ علی کے ساتھ میرا علی کے اس کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چنانچہ اس کو علی سے چھوڑنا چاہیے. اگر جو اتنا محب وہ علی کو کیوں چھوڑ؟ مورخ کہتا، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اگر کہ یہ لفظ شان امامت کے خلاف مگر تاریخ کی کتابوں کے خطرے ہیں، مورخ کہتا کہ اس موقع پر علی ایک سیاسی غلطی تھی، اطلاع ملی کہ یہ گورنر ہے، زکات کا مال جمع کرتا، ذرا مال زکات میں اس نے خود بخود کر دی، یعنی اتنا اچھا حساب نہیں رکھا اور اپنے اوپر کچھ زیادہ خرچ کر دیا. زکات کے مال کا خرچہ یہی کہ زکات جمع کرنے والے، نظام حکومت چلانے والے، ان پر خرچ کیا جائے، تو گورنر کو بھی تنخواہ اسی میں سے ملے گی، مگر زیادہ اس نے خرچہ کر دیا. علی نے سنا، ایک مرتبہ اتنا سب خط لکھا، پہلے بلاما میں بھی موجود، کہ یاد رکھا کہ آئندہ اگر یہ خبر پائی گئی تو تجھے سخت اور بدترین سزا دی جائے گی. کیا علی کی سزا بھی کیا آج کل کی طرح تو نہیں کہ بلایا گیا کہا گیا استعفا دے تو استعفا منظور ہو جائے گا، نہیں، علی کی سزا یہ ہے کہ الگ اعلان مسجد کوفہ کے سامنے کھڑے کر کے کوڑے مارے جائیں. آج جو کل کا گورنر، آج اگر اس کو یہ پتا چلے کہ میں جس کے روز سے اور جلال سے 12 ارب پاپتا اور اسے اس طرح سزا دی جائے گی، اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہی حالت ہوگی کہ اس نے دیکھا میں تو قربانیاں دے رہا ہوں، میں تو امام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہوں، اور امام بجائے اس سے کہ مجھے کوئی اعزاز دیں، کوئی تنخواہ دیں، میری تعریف کریں، ارے کچھ نہ کریں، جو چار غلطیاں ہو جائیں اسی کو نظر انداز کر دیں. دیکھا آج مومن بھی یہی کہتا کہ کیا ہماری دو چار غلطیاں بھی امام معاف نہیں کریں گے؟ تو شاید ہمیں یہ کہنے کا اتنا حق نہ ہو کیونکہ ہم نے آج تک کیا کتنا. ریاض نے تو بے شک بہت بہت زیادہ امام کے لیے کیا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک غلطی میں ہی معاف نہیں ہو رہی اور اتنی سختی کا سلوک ہو رہا، بس ایک مرتبہ غصے کی حالت میں علی کو چھوڑ کر دشمنی علی کے پاس گیا، اور جانے کے بعد جو اس نے ایک مرتبہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، تو کربلا کے واقعے میں اس کے بیٹے کی شمولیت نے مکمل کر دیا اس کی خباثت کو. لیکن مورے نے لکھتا ہے کہ علی کی سیاسی غلطی ایسے موقع پر دو، اگر کوئی بڑا قصور ہو جائے اسے بھی نظر انداز کرنا چاہیے، 1000 2000 500 کی بات ہوگی اس زمانے کے اعتبار. علی اتنی غلطی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جعلنا للمتقین اماما، مجھے صاحبان تقویٰ کی امامت چاہیے. ریاض جیسا شخص محبت کا دعویٰ بے شک کرے، اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے تو علی کو اس کا ساتھ قبول نہیں ہے، چلے جاؤ، دشمن ہو جا، مخالف ہو جا، علی کے مخالف ہو کر علی کا نقصان نہیں کرو گے، اپنا نقصان کرو گے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ فرض کیجیے آج علی ہوتے اور ہمارے آسمان کے منظر دیکھتے، حقوق و ناز میں بربادی آج بھی کم نہیں ہوتی، جس کے بعد ذرا سی دولت آتی یقیناً مولا کائنات کا یہ فرمان ہے تو 100% صحیح ہوگا، جو اس کے بعد جب دولت آتی تو پہلا کام یہی ہوتا دولت مندوں سے مولائے کائنات ان کے عام کردار کو دیکھ کر اتنی دوری اختیار کر رہے کہ عثمان ابن حنیف مولا کے انتہائی قریبی صحابی اور ان کا تذکرہ کبھی آئے گا تو آپ ان کی عظمت کو پہچانیں. مگر اتنی اطلاع ملی کہ ایک امیر شخص نے اپنے گھر میں دعوت دی کے فتوے کے گورنر اور عثمان ابن حنیف اس کی دعوت میں شریک ہو گئے. ایک مالدار کی دعوت میں, ایک امیر شخص کی دعوت میں عثمان ابن حنیف گئے. علی کو چلا لایا اور چار صفحوں کا وقت لکھا جسے میرا بیان کرنے کا ارادہ تھا آج کے دن, مگر وقت پورا ہو گیا. نہج البلاغہ میں جا کے دیکھ لیجیے گا. انتہائی سخت الفاظ میں گورنر کو خط لکھ رہے ہیں. تاریخ کی اور آپ سے آ رہا اور اس انداز سے کہا کہ اے عثمان ابن حنیف, مجھے اطلاع ملی کہ تم ایک دولت مند کے مہمان بن کے گئے جہاں غریبوں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا. تو میرے گورنر تمہیں چاہیے کہ اپنے امام کی سیرت کی پیروی کرو. خبردار, آئندہ کسی ایسے مقام سے نہ جانا جہاں صاحبان دولت کی جانب سے دعوت, اس لیے کہ جہاں دولت آتی وہاں پہ تکبر بھی آتا, غرور بھی آتا, اور ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ حقوق الناس کی پاماری آتی. تو ابھی صرف اور صرف ایک مومن کو